الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيد المرسلين، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة زائد الرد والسلام بين نمبر 8، فرمان مصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، نمبر 25. اسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1439 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج پانچویں رات ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں کثیر معتکفین جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بسواباب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اوبی وین کے ذریعے بھی پاک قادری کابینہ شہداد پور باب الاسلام سندھ اور پاک طاہری کابینہ کٹھ سگرال ضلع خوشاب پنجاب میں دیکھے جا رہے ہیں، اور یہ عاشقان رمضان بھی نظر آ رہے ہیں سکرین پہ، اور بذریعہ انٹرنیٹ مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف ہند مدنی کابینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا یہ سوال ہے نشہ. آج کے سوال کا موضوع بھی میرا نوجوان نسل کے لیے ہے. انسان جب منشیات میں مبتلا ہوتا ہے تو نشے کا عادی بن جاتا ہے. ایک بہت بڑا مسئلہ نوجوان نسل میں منشیات کا بڑھتا ہوا استعمال ہے. اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، ایک رپورٹ کے مطابق کسی ایک ملک میں پچھلے 10 سال میں دہشت گردی کے نتیجے میں قریب 60,000 افراد مارے گئے، لیکن اس سے 4 گنا زیادہ تعداد میں اس ہی ملک میں ہر سال منشیات کی وجہ سے انسانی ہلاکتیں دیکھنے میں آتی ہیں. ایک خصوصی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 76 لاکھ افراد منشیات کا استعمال کرتے ہیں، جن میں 78% مرد اور 22% خواتین ہیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ ان 76 لاکھ لوگوں میں سے بڑی تعداد 24 سال سے کم عمر افراد کی ہے، جسے ٹین ایجز کہتے ہیں. امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ یہ بیماری جو کہ در حقیقت موت کی طرف لے جاتی ہے، اپنی نوجوان نسل میں اس کا شعور کیسے بیدار کیا جائے؟
نشہ تو کرنے والے قریب ہیں، اور نشے کی صورتیں بھی بہت ساری بنا لی ہیں، شراب کے علاوہ بھی دیگر منشیات، ہیروئن، چرس، گانجا، افیم وغیرہ کے ذریعے بھی نشہ کرتے ہیں. اس میں واقعی بڑی ہلاکت ہے، اور آپ نے بھی سنا کہ اس منشیات کی وجہ سے نشے کی چیزیں استعمال کرنے کی وجہ سے جانے بھی چلی جاتی ہیں، طرح طرح کی اس سے بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں. زندگی میں بھی بندہ تکلیف اٹھاتا ہے اور آخرت بھی داؤ پہ لگاتا ہے. تو شراب بڑی خراب ہے، اور اس سے کوسوں دور بھاگنا چاہیے، اسے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، اور سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ میں بھی شراب پیوں. بعض لوگ شاید شوقیہ طور پر بھی ٹرائی کرتے ہوں گے، اور پھر اس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ عادی بن جاتے ہوں. شراب سے بچنے کے لیے اس کے نقصانات کی معلومات ہو, دوسرا یہ کہ اس کی ہلاکت خیزیاں, یعنی کہ اس کی شرعی طور پر جو ممانعتیں اور سزائیں ہیں اس پر بھی توجہ ہو کہ شراب حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. شراب ناپاک ہے, پیشاب کی طرح ناپاک, سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, نجاست غلیظ ہے, اتنی خراب ہے یہ, اور ایک قطرہ بھی اگر پیشاب کا پیے نا تو بھی ذرے کا حرام ہے. اسی طرح شراب کا بھی ایک قطرہ پیے تو وہ حرام ہے. بعض لوگ سمجھتے کہ جب نشہ آئے گا تب حرام کا حکم ہوگا, اب تو عادی ہو گئے, تو نشہ تو آتا نہیں ہے. تو نشہ آئے یا نہ آئے, شراب کا ایک قطرہ بھی پیا تو گناہگار, حرام ہے اور ناپاک ہے. شراب آپس میں بغض و عناد اور عداوت پیدا کرتی اور اللہ کریم کی یاد سے روکتی ہے. یہ تو قرآن کریم کا مضمون ہے. اللہ کریم نے شراب پر اس کے نچوڑنے والے اور جس کے لیے نچوڑی جائے اس پر, پینے والے اور پلانے والے پر, لانے والے اور جس کے لیے لائی جائے اس پر, بیچنے اور خریدنے والے پر, اور اس کی قیمت یعنی کمائی کھانے والے تمام افراد پر لعنت فرمائی ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, شراب کو دیوار پر دے مارو, کیونکہ یہ اس شخص کا مشروب یعنی پینا ہے جو اللہ عز و جل اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. شرابی جب شراب پیتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا. شراب سب سے بڑا گناہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. شراب پینے والا نماز چھوڑ دیتا ہے, بعض اوقات اپنی ماں خالہ اور پھوپھی تک سے بدکاری کا مرتکب ہو جاتا ہے. شراب کی وجہ سے انسان کے اخلاق تباہ ہوتے ہی ہیں, ساتھ میں معاشرے پر بھی اس کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں. شراب کی وجہ سے جرائم کی شرح حد سے بڑھ جاتی ہے. شرابی کو اپنے پرائے کی تمیز نہیں رہتی. شرابی کے ماں باپ اپنے بچوں پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. شراب بندے کی عقل میں فطور ڈال دیتی ہے. بہرحال شراب بہت بری ہے اور قبر میں اس کی سزا بہت خطرناک ہے. شر و صدور میں قبر میں شرابی کا چہرہ قبلے سے پھر جاتا ہے. اس پر دو سانپ قبر میں مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے رہتے ہیں. ایک اور روایت میں شرابی بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ یعنی کالا بلیک ہوگا, زبان سینے پر لٹک رہی ہوگی, تھوک بہ رہا ہوگا, اور ہر دیکھنے والا اس سے نفرت کرے گا. ایک اور روایت کے مطابق شرابی کو آگ کی سولی پر لٹکایا جائے گا. پیاس لگنے پر کبھی بدبودار پسینہ تو کبھی کھولتا یعنی خوب ہوٹ پانی پلایا جائے گا. کھانے کو کانٹے دار درخت ہوں گے, پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہننے کی وجہ سے دماغ کھولنے لگے گا, یہاں تک کہ ناک اور کان کے راستے بہ جائے گا. شرابی جہنم میں فرعون و حامان کا پڑوسی ہوگا. تو اے وہ مسلمانوں جو شراب پیتے ہو, یہ آپ کا مشروب نہیں ہے, مسلمان کی ڈرنک نہیں ہے, یہ مسلمان کے پینے کی چیز نہیں ہے. اس سے توبہ کر لیں, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. سچی پکی توبہ کر لیں آج سے ہی کہ اب شراب کے قریب بھی نہیں جانا ہے, بالکل شراب کو نہیں چھونا، نہ شراب پینا ہے، نہ ہیروئن پینا ہے، نہ چرس پینا ہے، نہ گانجہ پینا ہے، کوئی بھی نشاور چیز استعمال نہیں کرنی. معتکفین میں بھی اگر خدا نخواستہ کوئی اس چیز کا استعمال کرنے والا ہے تو وہ بھی توبہ کر لے. ناظرین میں بھی اگر ہے تو وہ بھی توبہ کر لے. کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
میرا نام محمد کامران رضا عباسی ہے. سوال ہے کہ یہ سب بولتے ہیں کہ قیامت سے 40 سال پہلے ہی کلام پاک ایک رات میں اٹھا لیا جائے گا، یہ بات کتنی صحیح ہے؟
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا ایک ہی رات میں قرآن کریم کو اٹھا لیا جائے گا، انسانوں کے سینے میں یا کسی کے گھر میں اس کا جتنا بھی حصہ ہوگا وہ سب اٹھا لیا جائے گا، اور پھر لوگوں کے درمیان نہ تو کوئی نبی موجود ہوگا، نہ قرآن ہوگا، اور نہ ہی کوئی مومن یعنی ایمان والا ہوگا، نہ مسلمان سارے وفات پا چکے ہوں گے. تو قیامت کافروں پر قائم ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رمضان کی شان، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک اگر آسمانوں اور زمین کو کلام یعنی بات کرنے کی اجازت دے تو وہ رمضان کے روزے رکھنے والوں کے لیے جنت کی گواہی دیں گے. سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ روایت دین و دنیا کی انوکھی باتیں جلد نمبر 1 پیج نمبر 39 سے لی گئی. یہ کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے. بڑی پیاری کتاب ہے، پڑھنے والی کتاب ہے. دین و دنیا کی باتیں، دین و دنیا کی انوکھی باتیں.
مدنی مذاکرے میں میٹھے مرشد امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میری بیٹی 8 روز کی ہے، کیا اسے غوث پاک کا مرید بنا سکتا ہوں؟ اگر بنا سکتا ہوں تو اسے اپنے سلسلے عالیہ قادریہ میں شامل فرما لے.
شامل کر لیا. ایک دن کا بچہ بھی اپنے باپ یا سرپرست کی اجازت سے بیعت ہو سکتا ہے.
پیارے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ جو آج کل کمپیوٹر پہ فلمیں، گانے، باجے لوگوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے دے رہے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے گناہوں کو پھیلانے کا، اور ہیں یہ بھی مسلمان، لیکن ان بیچاروں کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، یا ایسی کوئی بات ہے کہ یہ سمجھ نہیں رہے. تو امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں مدنی التجا ہے کہ ان کے بارے میں بھی کچھ مدنی پھول دیں اپنے.
ماشاءاللہ، اچھی ہمدردی کی آپ نے. اس کو یوں آپ سمجھیں کہ یہ ہے تو گناہ کا کام، اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے اس کا اندازہ اس طرح لگائیں کہ جیسے کہ آپ نے کسی کو ایک گانا اپلوڈ کر کے دیا، اب وہ گانا آگے بڑھاتا رہے گا. جیسے کہ اس نے ایک گانا یا ایک فلم گناہ بھری یہ سوشل میڈیا پہ ڈالی، اب یہ کہ اس کو لوگ آگے بڑھائیں گے، اب جتنوں کا اس کا سمجھو کہ جو بھی فائل ہے اس میں 100 آدمی ہے، یہ 100 کو اس نے ڈال دی. اچھا، اب یہ 100 افراد جو ہیں یہ اس کو دیکھیں گے، جو دیکھیں گے، تو ان سب کے دیکھنے کا بھیجنے کا تو گناہ ملا اس کو، اور سب کے دیکھنے کا اس کو گناہ ملے گا، اور اس کو بھی ملے گا، اس کو ایک ایک کو سب کو دیکھنے کا اپنا اپنا گناہ ملے گا، جس نے بھیجا ان کو ان سب کا گناہ ملے گا. پھر یہ آگے بڑھائیں گے تو جتنوں کو یہ آگے بڑھائیں گے، جو جتنوں کو بڑھائے گا اتنوں کا اس کو گناہ، اور پھر یہ کہ یہ سارا مجموعہ گناہ یہ اس کو جس نے سب سے پہلے چلائی. تو اس طرح مطلب یہ کہ مرنے کے بعد بھی شاید یہ چلتی رہے گی. جیسے فلم ایکٹر ہوتے ہیں, گلوکار ہوتے ہیں, یہ اس طرح بہت تکلیف, یعنی یہ مرنے کے بعد تکلیف میں آ سکتے ہیں کہ یہ تو مر گئے, اب ان کا تو جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا, لیکن یہ جو گناہ انہوں نے چھوڑا ہوا ہے نا, یہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا, اور انہیں گناہ ملتا رہے گا. انہیں ایک طرح سے یہ گناہ جاریہ کی جیسے یہ صورت بنی ہوئی ہے. تو جو توبہ بھی کرے نا ان گناہ کے کاموں سے, تو اس کو یہ اعلان کرنا ہوگا کہ میں نے توبہ کر لی ہے, اور جس جس کے پاس میرا جو گانا یا میری طرف سے بھیجی ہوئی جو فلم وغیرہ یہ سب ڈیلیٹ کر دیں, میں نے توبہ کر لی ہے. پھر اگر کوئی نہیں بھی ڈیلیٹ کرتا تو کم از کم اس نے پیغام دے دیا, لیکن اس تک کو پیغام دینا ہوگا جس کو خود اس نے پہنچایا ہے. انہوں نے آگے پہنچایا ہے, اب ظاہر ہے ان تک تو یہ پیغام دینے سے رہا, کم از کم یہ ان تک پہنچا دے, کیونکہ وہ حدیث پاک میں السر بالسر والعلانیت بالعلانیت ہے, خفیہ گناہ کی خفیہ, چھپے چھپ کر کیے ہوئے گناہ کی چھپ کر توبہ, اور دوسروں کے سامنے کیے ہوئے گناہوں کی سب دوسروں انہی کے سامنے توبہ, یہ بھی ضروری ہے. جیسے اب کسی کو ہم نے جھاڑ دیا 10 آدمی کے سامنے, اس کی بےزتی کر دی بلا اجازت شرمی, اب کان میں کہہ دیا سوری, تو یہ کافی نہیں ہے. ان 10 کو پتا چلنا چاہیے کہ آپ نے توبہ کی ہے اور ان سے معافی مانگی ہے, ورنہ تو اس کا ظاہری نقصان بھی موجود ہے نا, کہ لوگ آپ سے نفرت کریں گے کہ یار بڑا بد اخلاق آدمی ہے, کہ بےچاروں کو بلا مجھے جانا. تو آپ جب توبہ کر رہے ہیں, ان کو پتا چل جائے توبہ کر لی ہے معافی مانگی ہے, تو پھر یہ مطمئن ہو جائیں گے کہ بےچارے نے معافی مانگ لی ہے توبہ کر لی ہے. یہ دنیاوی طور پر ان کا دل آپ کے تعلق سے نرم پڑے گا, ان کی دعائیں آپ کو ملیں گی, ورنہ یہ کہ لوگ آپ سے نفرت کریں گے. چاہے آپ نے توبہ کر بھی لی ہے لیکن لوگوں کو نہیں پتا نا کہ آپ نے توبہ کر لی ہے. تو اس کے جو علانیہ گناہ ہے اس کی علانیہ توبہ کرنے کا حکم ہے. تو یہ جو بھی کرتے ہیں ایسا گانے اور فلمیں ہم کرتے ہیں, یہ ایسا نہ کریں کہ خود تو مطلب یہ کہ گناہ کر ہی رہے ہیں, دوسروں کو بھی گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں. اشاعت سے مراد تشہیر کرنا اور ظاہر کرنا ہے, جبکہ فاحشہ سے وہ تمام اقوال اور افعال مراد ہیں جن کی قباحت یعنی برائی بہت زیادہ ہے. بہت سارے ضمن میں مدنی پھول لکھے ہوئے, 11 مدنی پھول, تو اس میں یہ بھی ہے, 6 مدنی پھول. ایسی کتابیں, اخبارات, ناول, رسائل اور ڈائجسٹ وغیرہ لکھنا اور شائع کرنا جن سے شہوانی جذبات متحرک ہوں, یعنی گندا کام کرنے کی مطلب جذبات جو ہیں یہ حرکت میں آئے. فوش تصاویر اور ویڈیوز بنانا, بیچنا اور انہیں دیکھنے کے ذرائع مہیا کرنا, ایسے اشتہارات اور سائن بورڈ وغیرہ بنانا اور بنوا کر لگوانا جن میں جذبیت اور کشش پیدا کرنے کے لیے اوریانیت یعنی ننگاپن کا سہارا لیا گیا ہو, حیا سوز مناظر یعنی بے شرمی والے مناظر پر مشتمل فلمیں اور ڈرامے بنانا, ان کی تشہیر کرنا اور انہیں دیکھنے کی ترغیب دینا, فیشن شو کے نام پر عورت اور حیا سے عاری لباسوں کی نمائش کر کے بے حیائی پھیلانا.
ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والآخرة, بے شک وہ لوگ کہ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ان لوگوں میں جو ایمان لائے بے حیائی پھیلے, یعنی ایمان والوں کے درمیان بے حیائی پھیلے, اس بات کو پسند کرتے ہیں, ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے.
تو اس لیے بالکل اگر آپ نے کبھی ایسا کیا بھی ہے تو توبہ کریں. اسی طرح کو الٹے سیدھے کلپ پاتے ہیں گناہوں بھرے, یہ بھی بعض اوقات کیا اکثر بلکہ لوگ دبا دب اس کو چلا رہے ہوتے ہیں, ہوتا وہ گناہ بھرا ہے. توبہ استغفر اللہ, خالی فلم ہی گناہ نہیں ہے اور وہ سارے گناہ ہیں, جھوٹے جھوٹے چٹکلے ہوتے ہیں ہنسانے والے, ان میں کوئی نصیحت کا پہلو نہیں ہوتا, تو وہ چٹکلے بھی ناجائز ہیں جو نصیحت کے لیے نہ ہو خالی لوگوں کو ہنسانے کے لیے ہو. یہ بھی نہ بیان کر سکتے ہیں نہ مطلب دوسروں کو یہ وائرل کر سکتے ہیں, تو اس طرح کے تو بہت چل رہے ہوتے ہیں, خالی بس مزہ آتا ہے, لیکن یہ مزہ کرکرا ہو جائے گا مرنے کے بعد. اللہ کریم ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے. بس آج ہی توبہ کر لیں, اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ توبہ کا تقاضا پورا کر لیں, مثلاً میں نے فلاں چٹکلا کسی عالم سے مشورہ کر لیں کہ یہ چٹکلا جائز تھا یا نہ جائز تھا, تعلق تھا اہل سنت سے. ہر عالم کہلانے والے کو یہ باریکیاں نہیں پتا ہوتی, تو جیسے تعلق تھا اہل سنت سے معلوم کر لیں کہ یہ میں نے کیا تو یہ کیا یہ گناہ بھرا چٹکلا تھا جو میں نے چلا دیا, تو پھر یہ کہ اگر وہ ہاں فرماتے ہیں تو توبہ تو کر ہی لیں, توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے, توبہ کر لیں. پھر کوئی تحریری بھیجا تھا تو بھلے آپ بھی تحریر بنا لیں چھوٹی سی, انہیں کے مشورے سے بنا لیں, اور وہ دو تین لائن کی کہ میں نے توبہ کر لی, میں نے جن جن کو بھیجا ہے تو گواہ رہے کہ میں نے توبہ کر لی, مہربانی کر کے اس کو ڈیلیٹ کر دیں, تو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا لوگوں میں. یہ بھی ایک نیکی کی دعوت کی بھی صورت بنے گی کہ ہاں گناہ بھرے چٹکلے نہیں چلانے چاہیے, اور جب جرم ہو جائے تو توبہ کرنے میں شرمانا بھی نہیں چاہیے. قیامت کی شرم بہت خوفناک ہوگی, دنیا کی شرم ٹھیک ہے ہم کو مطلب جھجک ہوتی ہے, لیکن یہ آسان ہے, خدا کی قسم بہت آسان ہے. بلکہ دنیا میں تو اس طرح معافی مانگنے توبہ کرنے سے تو سچی بات ہے کہ ہمارا نفس شرارت کرتا ہے, ورنہ عزت بڑھتی ہے گھٹتی نہیں ہے. جو معافی مانگتا ہے تو لوگ اس کو یہی بولتے ہیں بےچارہ آج جی کرتا ہے, اس کو برا بھلا نہیں بولتے. ہم کو یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ ہماری بے عزتی ہے, ہماری انسلٹ ہے, کوئی انسلٹ نہیں ہے, عزت بڑھتی ہے.
صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر السنت کی خدمت میں حرض ہے کہ آپ نے ابھی ترغیب دلائی تھی نشے کی چیزوں سے توبہ کے تعلق سے, ایک پرچی کسی نے یوں بھیجی ہے امیج کہ یوں لکھا ہے کہ ہم دو اسلامی بھائی ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہیں, ہم دونوں ہر قسم کے نشے چرس ہیروئن میں مبتلا تھے, اب پکی نیت کی ہے ہر طرح کا نشہ نہیں کریں گے, پکی توبہ کرتے ہیں, اور آپ سے انہوں نے عرض کی ہے کہ ہمارے لیے استقامت کی دعا بھی فرمائے.
ماشاء اللہ, اللہ پاک آپ کی توبہ قبول فرمائے. دیکھو موتقفین ہے ماشاء اللہ, اللہ توبہ قبول فرمائے, توبہ پر ثابت قدم رکھے. دیکھو شیطان نفس بہت ورگلائے گا, لیکن اب ان سے بچنے کے لیے آپ کو اپنی گیدرنگ چینج کرنی ہوگی, کیونکہ بعض اوقات فرینڈ سرکل ایسا ہوتا ہے جس میں یہ پینے پلانے کا چکر ہوتا ہے, تو ایسو سے بالکل ایسو کو کہہ دیا جائے گا ہم نے توبہ کر لی ہے, اور ان سے بالکل ان سے دور رہنا ضروری ہے, ان کی صحبت میں رہنا. ان کی صحبت میں رہنا جو ہے یہ خطرناک ہے, ورنہ دوبارہ اسی میں جا پڑنے کا پورا امکان رہے گا. تو گیدرنگ چینج, اب آپ کی گیدرنگ عاشقان رسول, عاشقان رمضان, یہ دعوت اسلامی والے چاند رات کو مدنی قافلے میں بھی سفر کریں تو انشاءاللہ اور مزید پالش ہو جائے گی. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو سچی توبہ نصیب کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاء اللہ, آپ کو بھی مبارک ہو, خیر مبارک.
دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اس چیٹ کے ذریعے سوال ہے اسلامی بہن باب المدینہ کراچی سے کہ کیا اسلامی بہنیں غیر شادی شدہ ہوں تو کیا ان کو اپنا چہرہ سنوارنا چاہیے؟ کیا اس سے تقوی میں کوئی رکاوٹ تو نہیں آئے گی؟
غیر شادی شدہ جو ہوتی ہے نا لڑکیاں، ان کو اپنے گھر میں سنوار کر رکھنا چاہیے تاکہ رشتے آئے. اس کی ممانعت نہیں ہے بلکہ سنت ہے کہ اس طرح صاف ستھری اور سجی سنوری رہے جائے اس طریقے پر. تو چہرے پر بھی جیسے اگر کوئی ایسی صورت کرتے ہیں جائز، جس سے مطلب اور نکھار آتا ہے، مگر وہ چار دیواری میں اور نہ محرم کے سامنے آنا جانا نہ ہو، بالکل نہ وہاں نہ محرم کی نظر پڑتی ہو. ماں ہے، بہنیں ہیں، ان کے سامنے کوئی عرض نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی العبی،
صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے اوبی بہن والے، کٹا سکھرال والے بھی عاشقان رسول جمع ہیں، اور اوبی بہن کے بھی ہمارے اجتماعات ہمارے ساتھ ہیں. شہداد پور باب الاسلام سندھ پاک قادری کابینہ بھی ہے اور سوالات کا سلسلہ بھی جاری ہے.
فیس بک پہ جو امیر السنت کا جو فیس بک پیج ہے، تو اس پر بھی جان عالم اتاری گجرات ہند سے، تراوی کی نماز میں قرات کے درمیان لقمہ کب دیا جائے؟ میرا مدنی منا نعمان رضا اتاری 4 دنوں سے بیمار ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ شفا عطا کرے.
اللہ کریم نعمان کو شفا کاملہ اجر نافع عطا فرمائے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے غلطی کر کے فوراً اگر ٹوکیں گے نا تو حافظ صاحب کنفیوز بھی ہو سکتے ہیں. ان کو موقع دیا جائے کہ بعض افواج ایسے ہوتے ہیں غلطی کر جاتے ہیں لیکن پھر وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح خود اس کو کنٹرول کر لیں، صحیح کر لیں. تو ان کو صحیح کرنے کا موقع دینا یہ ضروری ہے. فوراً لقمہ دیں گے نا تو اس میں لڑائی بھی ہو جاتی ہے، حافظ صاحب کو غصہ آ جاتا ہے، وہ جھگڑا کرتے ہیں. اور سامنے بعض اوقات اپنی وہ پھرتی دکھانا چاہتا ہوتا ہے، اس کو پکڑتا ہے. تو حکمت عملی سے اس کی ترکیب بنائی ہے لقمہ دینے کی، اس کو پہلے موقع دیا جائے اصلاح کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
طارق مناف کہتے ہیں کہ حصار باندھنے کا طریقہ بتا دیں بلاؤں وغیرہ سے حفاظت کے لیے.
سبحان اللہ، کئی حصار ہیں اس کے. ایک حدیث شریف حصار بہت پیارا ہے، بہت مضبوط ہے، لیکن روزانہ یہ کرنا ہوگا سونے سے پہلے. انشاءاللہ بہت ساری بلاؤں سے، مصیبتوں سے، مشکلوں سے حفاظت رہے گی انشاءاللہ. جن جادو نیند چڑھ جاتی ہو، آپ کو نیند میں کوئی لگتا ہو کہ گلا دبا دیتا ہے، بوجھ پڑ جاتا ہے، تو انشاءاللہ سکون کی نیند آئے گی. ڈیلی اس کو کرنا ہے. اس کا طریقہ یہ کہ دو ہاتھ یوں پھیلا کر سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ کر قل ھو اللہ، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ تینوں سورتیں پڑھنی ہیں. پڑھنے کے بعد پھونک مار دیں اور اس طرح سر کے آگے سے اگلے حصے سے شروع کرنا ہے. جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے یہ آگے کی طرف آپ ہاتھ پہنچا دیں، پھر پیچھے کی طرف جہاں جہاں تک ممکن ہو آپ ہاتھ پہنچا دیں. یہ ہوا ایک بار، اس طرح مزید دو بار کریں، کل 3 بار کریں. یہ چند منٹ کا کام ہے، یہ انشاءاللہ اس کے فوائد بے شمار ہیں. اور اس میں نیت بھی کریں کہ میں سنت پر عمل کر رہا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اس طرح حصار شریف فرماتے تھے، یہ عمل کرتے تھے. شجر قادریہ رضویہ میں جو مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوتا ہے اس میں یہ طریقہ لکھا ہوا ہے حصار کا. اس کے علاوہ دوسرے حصار بھی لکھے ہوئے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے جنت کی نعمتوں کا بیان کیا ہے، ہمیں جہنم کے طبقات اور وہاں پر ہونے والے عذابات کے بارے میں بتائیں.
جہنم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے قہر و غضب کا مظہر ہے، اور جہنم کے عذابات کی جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں وہ ہمیں سمجھانے کے لیے. حقیقت میں تو عقل اس کو سمجھے یہ نہیں ہو سکتا، یہ اتنی گہرائی ہے اس کی اتنی گہرائی ہے کہ ایک بار صحابہ کرام علی مردوان بارگاہ رسالت میں حاضر تھے اور ایک وہ دھماکے کی آواز آئی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے کنارے سے ایک چٹان, یہ بہت بڑے پتھر کی کو چٹان بولتے ہیں, یہ پہاڑ سے جدا ہوتی ہے, تو یہ اب خدا جانے کتنی بڑی تھی, تو ایک چٹان وہ جہنم کے کنارے سے جہنم میں گرائی گئی تھی 70 سال میں, یہ اب تلے میں اس کے پہنچی ہے. 70 سال تک وہ اتنی وزنی چٹان گرتی رہی گرتی رہی گرتی رہی اور پہنچی. تو بہار شریعت میں فرمایا گیا کہ انسانی سر کے برابر سیسے کا گولا اگر آسمان سے زمین کی طرف گرایا جائے نا تو صبح کو گرے تو شام تک پہنچ جائے. تو یہ 70 سال تک جو چیز گرتی رہی گرتی رہی گرتی رہی وہ بھی اتنی وزنی چٹان, تو اب یہ جہنم کتنا گہرا ہوگا اور جو گرے گا یہ اس کے اندر کیا ہوگا اس کا. اللہ تعالی ہم کو بچائے. ایک پہاڑ آگ کا جہنم میں, اس پر چڑھایا جائے گا سزا کے طور پر, جو جہنم بھی ہوگا اس کو چڑھایا جائے گا, تو وہ آگ کے پہاڑ پہ اس کو مجبور کیا جائے گا, وہ چڑھنا ہوگا, وہ چڑھتا رہے گا چڑھتا رہے گا چڑھتا رہے گا, 70 سال میں وہ اس تک پہنچے گا اور پھر اس کو وہاں سے گرایا جائے گا. وہ 70 سال میں اس کے تلے میں پہنچے گا. تو اس طرح وہ گرم پانیوں سے نہلایا جائے گا اور جہنمیوں کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا, یعنی خوب گرم ہاٹسٹ پانی یہ پلایا جائے گا, اور جب یہ منہ کے قریب آئے گا تو اس میں اتنی ہیٹ اور گرمی ہوگی کہ اس سے اس کے منہ کی کھال یہ گل کر اس کے اس پانی کے پیالے میں یا برتن میں گر پڑے گی, اور جب وہ پانی پیے گا تو اندر جاتے ہوئے آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پیچھے کے رستے بہا دے گا. اور جہنم میں کھانا تھوہڑ, ایک کانٹے دار ایک غذا ہوگی جو منہ میں ڈالیں گے نا گلے میں اٹک جائے گی, اور اسی کے لیے وہ پانی مانگیں گے تو پانی ان کو یہ دیا جائے گا. اور یہ اس طرح جو کیفیت میں نے بیان کی, اسی طرح یہ مکھیاں اور یہ سانپ بچھو یہ جو بھی اس طرح کے حشرات الارض بھی ہیں نا, زہریلے کیڑے مکوڑے, یہ سب جہنم میں پہنچیں گے. یہ عذاب ان کو نہیں ہوگا, یہ عذاب دینے کے لیے پہنچیں گے, عذاب دیں گے. خدا جانے ان کے قد کتنے بڑے کیے جائیں گے اور کس طرح یہ مطلب عذاب دیں گے. اور جہنمی کا قد جو ہے نا, یہ ابھی جو ہمارا قد ہے نا, یہ اس طرح کا جہنمی کا قد نہیں ہوگا, نہ اس طرح کی شکل ہوگی, اس کی شکل بھی مسخ اور بگاڑ دی جائے گی, اور یہ اتنا قداور ہو جائے گا, اتنا قداور ہو جائے گا کہ اس کی ایک ایک داڑھ جو ہے ٹیتھ, یہ احد پہاڑ مدینہ شریف کا جو مشہور پہاڑ ہے احد پہاڑ جتنی ایک ایک اس کی داڑھ ہوگی, اور یہ بیٹھے گا تو اتنی جگہ گھیرے گا مکہ مدینہ کے درمیان, یا مدینہ اور صنعاء یمن مکہ مدینہ کے درمیان سینکڑوں کلو میٹر ہے فاصلہ, تو یہ اس درمیان کی پوری جگہ ایک جہنمی بیٹھے گا تو گھیر لے گا, کھا لیں اس کی موٹی موٹی اور توبہ, اور ان کو جن زنجیروں میں پیرویا جائے گا کفار کو, جن زنجیروں میں, یعنی کہ جس طرح یہاں دنیا میں مجرم کو ہتھکڑی ڈالتے ہیں اسٹیل کی, آپ نے دیکھی ہوگی پاؤں میں بھی اسٹیل کی بیڑیاں, تو وہاں مجرموں کو باندھنے کا جہنم میں یہ انداز نہیں ہے, یہ تو بہت آسان انداز ہے, وہاں منہ سے زنجیر ڈال کر پیچھے کا جو راستہ ہے بڑا استنجا کرنے کا, ادھر سے زنجیر نکلے گی. اور یوں زنجیر میں اس کو جس طرح تسبیح کا دانا ہم دھاگے میں پیروتے ہیں, موتی پیروتے ہیں, اس طرح اس کو زنجیر میں پیرویا جائے گا جہنمی کو. اب بتائیے وہ تکلیف کیسی ہوگی, ناممکن ہے کہ کوئی برداشت کر سکے. کاش اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں ہمارا ایمان سلامت رکھے, ہم ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائیں اور جہنم کی ہم بینک بھی نہ سنیں, اس کی آواز بھی نہ سنیں. یہ اتنا جوش و خروش ہوگا اس کا قیامت کے دن, اور ایسی چنگھاڑ پڑے گی, یہ ایسی آواز دے گا کہ کوئی سن نہیں سکتا, اس کو برداشت نہیں کر سکتا. 70,000 تو اس کی لگامیں ہوں گی, اور ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کے کھینچتے ہوئے لائیں گے اس کو محشر میں. اتنا یعنی اتنا سخت ترین عذاب ہے جہنم کا کہ بس الامان والحفیظ. یا اللہ ہمارے گناہ سے توبہ کرتے ہیں, ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. ہم نمازیں پڑھا کریں گے, روزے رکھیں گے, رمضان شریف کے زکوٰۃ فرض ہونے کی صورت میں ادا کریں گے, حج فرض ہونے کی صورت میں ادا کریں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, گالیاں نہیں بکیں گے, بد نگاہی سے بچیں گے, قیمتوں سے بچیں گے, کسی کا مال نہیں کھائیں گے, کسی پر ظلم نہیں کریں گے, کسی کو مار دھاڑ نہیں کریں گے, کسی کا دل نہیں دکھائیں گے, اور ریاکاری سے بچیں گے. اے اللہ ماں باپ کی ہم فرما برداری کریں گے اور ہر گناہ سے بچیں گے. ہم کو تو بچا لے مولا, ہم جہنم میں نہیں جانا چاہتے, ہم ایک لمحے کے ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی جہنم کا عذاب برداشت کر ہی نہیں سکتے. میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ آنسوؤں کا صدقہ جو غم امت میں بہے, ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. یعنی اے اللہ ہم غلامان مصطفیٰ کے حق میں جہنم کی آگ اب بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. ہمارے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو غم امت میں رو رو کے دریا بہائے, نے بہت روئے ہیں. آنسوؤں کا صدقہ, اشک مصطفیٰ کا صدقہ مل جائے بس, باقی اپنے پاس کیا ہے, عمل کیا ہے, نیکی کیا ہے, بس ان کا کرم چاہیے. ہم کوشش کرنے والے بنے ہم کہ نیکیاں کریں, خوب نیکیاں کریں, خوب نیکیاں کریں, خوب گناہوں سے بچیں. تو میرے میٹھے میٹھے سائے بھائیوں, بس سب سچی توبہ کر کے یہاں سے اٹھنا ہے کہ بس ہم زندگی کا جو گزرا وقت وہ گزرا, اس میں بھی جو گناہ ہے وہ بھی توبہ, اور جن کی تلافی ہے وہ تلافی کے پیسے کھا گئے تو وہ ادا کر رہے ہیں, چوری کر رہے ہیں تو وہ بھی ادا کرنی ہے, ڈکیتی کری ہے تو وہ بھی ادا کرنا ہے, یا ان سے معاف کروانا ہے جن کے حقوق ہم پر ہیں, ماں باپ کے پاؤں پکڑ کے ان کو راضی کرنا ہے, بھائی بہنوں پر اگر ظلم کیا ہے تو ان کو راضی کرنا ہے, معافیاں مانگنی ہے. معافی یہاں مانگ لو ورنہ آخرت میں پھر توبہ کی صورت تو نہیں رہے گی. یہاں جیتے جی توبہ ہے, بعد میں کیا توبہ ہے, بعد میں تو موقع ہی نہیں ہوگا. توبہ ختم, توبہ کا دروازہ بند. اللہ ایمان سلامت رکھے, کر لے توبہ, رب کی رحمت ہے بڑی, قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی, حشر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی.
جہنم ہو گناہ کا. چاہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں اگر کوئی فوت ہو جائے نا جی, تو اس کو دفنانے سے پہلے لواحقین کے پاس اگر کوئی آ کر کہے کہ فاتحہ پڑھیں یا دعائیں مغفرت کریں, تو وہ کہتے ابھی دفنایا نہیں ہے.
ہاں یہ غلط فہمی ہے. زندوں کی بھی دعائیں مغفرت ہو سکتی ہے, بلکہ ہونی بھی چاہیے. آج کل تو رواج یہ ہے کہ مردوں کی دعائیں مغفرت کرتے زندوں کے لیے, یعنی دعاؤں کے لیے اس طرح کہیں گے کہ میری نوکری لگ جائے, میری والدہ کو شفا مل جائے, اور میرے مرحوم والد صاحب کی مغفرت ہو جائے, یوں اس طرح کرتے ہیں. تو سب کی مغفرت کی دعا کی ضرورت ہے. اور جب نماز جنازہ ہم پڑھتے ہیں نا, تو اس میں ویسے بھی ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا, پہلے زندوں کا ہے کہ یا اللہ ہمارے زندوں کی اور ہمارے مردوں کی مغفرت فرما. تو یہ زندوں کے لیے بھی کرنی چاہیے. تو اب چاہے انتقال ہوا ہے نہیں ہوا ہے, نزا کا عالم ہے, روح قبض ہو رہی ہے, ہو چکی ہے, دعائیں مغفرت ہو سکتی ہے. غسل نہیں ہوا تب بھی دعائیں مغفرت ہو سکتی ہے, دفن نہیں کیا تب بھی دعائیں مغفرت کی جا سکتی ہے, کرنی چاہیے. اب تو اس کے لیے دعائیں مغفرت کی ایسی شدید آ جاتا ہے اس کے سے پہلے کبھی نہیں تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت کے فیس بک پیج پر سوالات کا سلسلہ ہے. توصیف انصاری سوال کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو 20 سال پہلے قرضہ دیا ہو تو اب کس طرح واپس لیا جائے, پیسوں کی صورت میں یا کسی اور طرح؟
جو رقم دی ہے 100 روپے دیے مثال کے طور پر, بولے نا 20 سال ہو گئے, تو اس سے 100 روپے اگر دیتا ہے ضرور لینا چاہیے, اپنا حق ہے, معاف کر دیں تو بھی کار ثواب ہے. 20 سال ویسے بھی تو جو دیا ہے وہی لے لیں, یہی ہوگا نا. یہ نہیں کہ اب پہلے کے روپے چھوٹے تھے اب روپے بڑے ہو گئے, اب تو 100 کی قیمت 1000 روپے ہو گئی ہے, 1500 ہو گئی ہے, 2000 کے برابر وہ 100 روپے 20 سال کے واقعی ہو گئے, 2000 سے بھی زیادہ کے ہو گئے. اب تو میں 2000 لوں گا 100 کے, یہ نہیں ہو سکتا. 100 کے 100 ہی ملیں گے, زیادہ نہیں ملیں گے.
اگر وہ شرط کے ساتھ ہو تو پھر یہ سود ہوتا ہے, مشروط ہو تو یہ سود ہوتا ہے.
مشروط تو نہیں تھے
جی, مطالبہ جائز نہیں ہے اس طرح.
مطالبہ جائز نہیں ہے.
اس میں یوں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ اس وقت جیسے اگر سونا دیا تھا, 1 تولہ سونا دیا, اور وہ تولہ سونا اس وقت 25,000 روپے کا مطلب اس نے کیش کرایا تھا, تو اب اگر وہ ہم کو 25,000 روپے دیتا ہے جبکہ ہم نے اس کو سونا دیا تھا, وہ اس وقت 55,000 روپے کا ہے, تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟
سونا ہی دینا ہوگا, 1 تولہ سونا دے دے ویسا ہی جیسا دیا. کھوٹ والا دے گا تو پھر تو دھوکا ہوگا جیسا سونا دیا تھا. اگر کھوٹ تھی سونے میں تو جتنی کھوٹ تھی اتنی کھوٹ والا دے دے, یا باہمی طے ہو جائے جو بھی کہ بھائی پہلے 25,000 تھا تو چلو اس دور کے رقم 25,000 بھی دینا چاہے دے دیں, یہ ہو سکتا ہے. کہ زیادہ تو نہیں لے سکتا, اس وقت کی رقم اس کو پتا ہو. اگر وہ چاہے کہ چلو بھائی 25,000 بھی دے دو, کیونکہ یہ اس پہ ڈن تو کرتے ہیں لوگ کہ جو زیادہ رقم کا تو تھوڑے ملتے ہیں, زیادہ بڑی رقم پرانی ہو نا ڈوب جاتی ہے جو, تو بدماشوں کو بیچ میں ڈالتے ہیں آج کل, اور دھمکیاں اور گالیاں اور فائرنگ اور سب کچھ, تو ڈرانے کے لیے. اور پھر یہ کہ دونوں پارٹیاں بیٹھتی ہیں اور جو بھی طے ہو جائے. پھر یہ کہ جو بدماش جو بیچ میں پڑتے ہیں ان کا بھی حصہ ہوتا ہے, حرام ہے ان کے لیے, جہنم کی آگ ہے جو یہ لے رہے ہیں, جہنم کی آگ. اس طرح وہ دھمکیاں دے کر اور گالیاں دے کر اور وصول کرتے ہیں. تو اس طرح یہ کہ یا ویسے ہی اگر بدماش بیچ میں نہیں ڈالتے تو یار بولو میں اتنی رقم تو نہیں دے سکتا, تو پھر آپ کتنے دو گے؟ تو آدھا پونا. پھر وہ یہ بھی ہوگا جو بھاگتے بھوت کی لنگوٹی سے ہاتھ آئی, یہ بھی کرتے ہیں. لیکن ظاہر یہ بھی غلط ہے کہ اس کو اس طرح مجبور کر دینا کہ میں اتنے نہیں دوں گا اتنے ہی دوں گا, کیونکہ لینے والا تو حقدار ہے, وہ ایک روپیہ بھی کم نہ کرے تو اس کا حق ہے کہ وہ کم نہ کرے. لیکن اگر واقعی جس نے قرضہ لیا ہے وہ تنگ دست ہے تو اس کو چاہیے کہ یا تو معاف کر دے یا مہلت دے دے, آدھا لے لے آدھا معاف کر دے, تو یہ سب ثواب کے کام ہے. جبکہ سامنے والا دھمکیاں نہیں دے رہا, سامنے والا دھمکیاں دے رہا ہے اس لیے کم کیا تو ظاہر ہے کہ یہ تو دل سے نہیں کیا نا, یہ تو گناہ گاری ہے کہ اس کا حق اس نے تلف کیا, آدھا دیا آدھا حق قیامت میں دے, پھر قیامت میں دینے کی صورت یہ ہوگی کہ اپنی نیکیاں دے گا یا اس کے گناہ اپنے سر پہ لے گا. اور جو کسی کے تین پیسے دنیا میں دبا لے, اب تو پیسے ہے بھی نہیں, ایک روپے میں وہ 64 پیسے ہوتے تھے, 64 16 آنے اور 64 پیسے جب ہم چھوٹے تھے نا, تو وہ یہ جو پرانے عمر رسیدہ بزرگ ہیں ان کو سب کو پتا ہوتا, تو یہ پیسوں کا سبھی کو پتا ہوتا ہے یار, تو یہ 64 پیسے ہوتے تھے. تو اب حالات نے جو مثال دی ہے وہ تو فقہ کی کتاب کی, اب اس وقت خدا جانے وہ تین پیسے کیسے ہوتے ہوں گے آج کے دور میں, اتنے اب تو بڑھ گئے. خیر, تو جو تین پیسے کسی کے دبا لے تو قیامت کے دن تین پیسوں کے بدلے 700 بعد جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی جس کے دبائے تین پیسے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ 700 با جماعت نمازیں اول تو اپنے پاس ہیں کہ نہیں, ہیں تو قبول ہوئی یا نہیں, تو اب ہم کو آتی بھی تو کون سی ہے نماز, تو ظاہر نمازیں تو بولی جائیں گی جو قبول بھی ہوئی ہیں, قبول ہی نہیں ہوئی تو دیں گے کیا. تو یہ تین پیسوں کی بات ہے, یہاں تو لاکھوں ہڑپ کر جاتے ہیں, ڈکار بھی نہیں لیتے, بولتے جا وصول کر لے, لیا تیرے روادار کو, دیکھتا ہوں تیرے روادار کو, اس طرح دھمکیاں دے کر اور یہ دبا لیتے ہیں پیسے. ابھی تو یہ داداگیری چل جاتی ہے, ابھی تو یہ نرم نوالا یوں لگتا ہے کہ اتر گیا, لیکن مرنے کے بعد مہنگا پڑ جائے گا, اتنا مہنگا پڑے گا کہ پھر یہ اپنی اولاد کو سمجھا بھی نہیں سکے گا کہ میں تو پھنس گیا, تو مت کرنا ایسا, یہ بھی گیا اس کا وقت, پیچھے اولاد بھی والوں کا دیا کر رہی ہے. جوے کے اڈے چلاتے ہیں نا, جو شراب کے اڈے چلاتے ہیں, میری تو دنیا دیکھی بالی ہے نا, کہ باپ بدماش ہے بیٹے بدماشی کر رہے ہوتے ہیں باپ کے مرنے کے بعد, جوے کے اڈے چل رہے ہیں, شراب خانہ چل رہا ہے, باپ مر گیا اب بیٹا چلا رہا ہے اس کو, بالکل غفلت کا ایسا اندھیرا چھایا ہوا ہے کہ عبرت ہی نہیں ہے کہ میرا باپ یہ جوا کھیل کر بدماشیاں کر کے شرابیں پی کر پلا کر یہ مر گیا, اس کو اس کے ہاتھ میں آیا گیا, لاکھوں کروڑوں بنا اس نے, پلاٹ بنائے پلاسے بنائے, کیا رہا اس کے پاس, دنیا سے جب گیا خالی ہاتھ تھا, اب میں اس حرام کام کو جاری رکھوں, پھر تو یہ بھی حرام کام کو جاری رکھتا ہے, تو ذہن ہی نہیں ہوتا نا اس کو, اس کو کبھی تربیت ملی نہیں ہے. یعنی کہ یہ ایسے باپ ہوتے ہیں بعض, اگر بیٹا مار کھا کے آئے نا تو اس کو پھر مارتے ہیں, تو مار کھا کے آیا, دھات نہیں توڑ دیا اس کے, سر نہیں پھاڑ دیا اس کا, مار کھا کے آیا ٹا ٹا کر کے, یوں اس کو بدماشیاں سکھاتے ہیں اولاد کو, پھر جو اولاد یہ کرتی ہوگی یہ مرنے کے بعد کتنا بھگتتے ہوں گے اس کو. حالانکہ قرآن, ہم تو میں تو مسلمان سے بات کر رہا ہوں, مسلمان ہوگا تو میری بات پر کیوں برا لگے گا, مسلمان کے لیے حکم ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو یعنی گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ, وقودھا الناس والحجارہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے, پتھر جلتا نہیں, ایندھن اس چیز کو بولتے ہیں جس سے آگ جلائی جاتی ہے, تو پتھر جلتا نہیں ہے, لیکن پتھر وہ ہوں گے جو جہنم میں ڈالے جائیں گے جن کو کفار پوجتے تھے, وہ بت پتھر وہ ڈالے جائیں گے, کفار کو مزید حسرت دلائی جائے گی کہ دیکھو جن کو تم خدا سمجھ کر پوجتے تھے, جن کی عبادت کرتے تھے خدا سمجھ کر, نفع نقصان کا ان کو مالک سمجھتے تھے, ان پتھر کے بتوں کو یہ بھی تمہارے ساتھ جہنم میں جل رہے, تمہارے خدا بھی, یہ ان کو حسرت دلائی جائے گی. تو اب سب سمجھ بھی گیا, لیکن اب ان کو حاصل کیا تو جہنم میں چلے گئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.